والطریق الثانی ان یجعل کل جزء من اجزاء الوقت سببا لا علی طریق الانتقال فإن القول به قول بإبطال السببية الثابتة بالشرع ولا يلزم على هذا. جی بھائی بحث چل رہی ہے اسباب کے متعلق. بھائی مصنف نے آپ کو بتلایا کہ احکام شرعیہ کا تعلق اسباب سے ہوتا ہے. بھائی اسباب سے تو خطاب کی وجہ سے وجوب ادا آتی ہے. بھائی نفس وجوب کس کی وجہ سے آتا ہے؟ سبب کی وجہ سے. اور وجوب ادا کس کی وجہ سے؟ خطاب کی وجہ سے. مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی پہلا جز جو ہے وہ سبب بنتا ہے وجوب کا. وقت کا جو پہلا جز ہے سبب بنتا ہے نفس وجوب کا. پھر باقی اجزاء کیسے سبب بنتے ہیں اس کے بتلایا تھا دو طریقے ہیں. بھائی ایک طریقہ ذکر کر دیا کہ سببیت پہلے جز سے منتقل ہوتی ہے دوسرے کی طرف. اگر اس کے بعد بھی ادا نہ کرے تو پھر تیسرا جز آئے گا تو سببیت منتقل ہو جائے گی تیسرے جز کی طرف, یہاں تک کہ آخری جز آ جائے. جب آخری جز آ جائے تو وہ واجب کیا ہو جائے گا؟ پکا ہو جائے گا, وجوب پختہ ہو جائے گا. اور اس وقت کے اندر بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور وقت کی صفت کا بھی. اگر بندے میں اس وقت اہلیت ہے تو وجوب آئے گا, بندے میں اہلیت نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا. اور وقت کی صفت کا بھی لحاظ رکھا جائے اعتبار کیا جاتا ہے, اس کا لحاظ رکھا جائے گا. یعنی اگر وقت کامل ہوگا تو وجوب بھی کامل آئے گا. لہذا اس کو ادا بھی کیسے وقت میں کرنا پڑے گا؟ کامل وقت میں. اور اگر وہ وقت ناقص تھا تو وجوب بھی کیسا آئے گا؟ ناقص آئے گا. تو اس کو ناقص وقت میں ادا کرنا بھی جائز ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو اگر وجوب کامل آیا ہے تو ناقص وقت میں اس کو ادا نہیں کر سکتا, اور اگر وجوب ناقص آیا ہے تو ناقص وقت میں اس کو ادا کر سکتا ہے نماز کو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ پہلا طریقہ تھا جس میں سببیت, باقی اجزاء میں سببیت کس طریقے پر ثابت ہوتی تھی؟ انتقال کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ انتقال. اب دوسرا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ باقی اجزاء کیسے سبب بنیں گے. والطریق الثانی, اور دوسرا طریقہ یہ ہے, ان یجعل کل جزء من اجزاء الوقت سببا, کہ ہر جزء کو اجزاء وقت میں سے اس کو سبب بنایا جائے. اس کو کیا قرار دیا جائے؟ بھئی ہر جزء سبب بنے گا لا علی طریق الانتقالی, انتقال کے طریقے پر نہیں. ہر جزء سبب تو بنے گا لیکن انتقال کے طریقے پر نہیں. انتقال کے طریقے, یہ بھائی پہلے قول کے مطابق کیا تھا؟ سببیت کیا ہو رہی تھی؟ ایک جز سے منتقل ہو رہی تھی کس کی جانب؟ تو ہر جز سبب تو بن رہا ہے لیکن انتقال کے طریقے پر بن رہا ہے, جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جز سبب بنے گا لیکن انتقال کے طریقے پر نہیں بنے گا. انتقال کے طریقے بلکہ ہر ایک مستقلا کیا ہوگا؟ سبب بنے گا. پہلا جز بھی سبب بن رہا ہے, دوسرا بھی سبب بن رہا ہے, تیسرا بھی سبب, چوتھا جز بھی سبب بن رہا ہے. تمام اجزاء سبب بن رہے ہیں وجوب کے. بھائی اور مصنف کو کے نزدیک پسندیدہ قول یہی ہے بھائی کہ ہر جز کیا ہونا چاہیے؟ مستقل سبب بننا چاہیے. انتقال کے طریقے پر سبب بننا ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں. چنانچہ اسی کے لیے اس کے ساتھ وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ قول پسندیدہ ہے, دوسرا پسندیدہ نہیں. کیوں نہیں پسندیدہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم پہلے قول کو لیں تو اس صورت میں پہلے قول میں کیا کہا تھا کہ جزء اول سبب بنا اور پھر سبب بھی جب اس میں ادا نہیں کیا نماز کو اس کے فوراً بعد تو پھر دوسرا جزء آ گیا تو سببیت منتقل ہو گئی کس کی جانب؟ دوسرے جز کی جانب. تو وہاں اور تو پہلا جو سبب نہ رہا, پہلا جو سبب نہ رہا تو حالانکہ پہلے جز کی سببیت تو شریعت سے ثابت ہوئی تھی. کس نے ثابت کیا تھا پہلے جز کی سبب ہونے کو؟ بھائی شریعت نے اس کے پہلے اس پہلے جزء کے سبب ہونے کو شریعت نے ثابت کیا تھا، اور جو چیز شریعت نے ثابت کی ہو اس کو باطل کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اگر پہلے قول کو لیا جائے انتقال کے طریقے والے کو کہ پہلا جو سبب تھا پھر اس ان سببیت منتقل ہوئی کس کی طرف؟ ثانی کی طرف، تو پہلے جز کی سببیت تو کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ پھر دوسرے سے منتقل ہوئی کس کی طرف؟ تیسرے کی طرف، تو دوسرے کی سببیت تو کیا ہوئی؟ باطل۔ تیسرے سے پھر کس کی طرف منتقل ہوگی؟ چوتھے کی طرف، تو تیسرے کی سببیت بھی کیا ہو گئی؟ تو اگر اس قول کو اختیار کیا جائے تو پھر تو ان اجزاء کی سببیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے، اور حالانکہ ان کی سببیت تو کس سے ثابت ہے؟ شریعت سے ثابت ہے، اور جو چیز شریعت سے ثابت ہو جس چیز کا سبب ہونا شریعت سے ثابت ہو اس کی سببیت کو باطل قرار دینا پسندیدہ درست نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا ہر جز مستقلاً سبب بنے گا، انتقال نہیں بھائی۔ پہلے جز بھی سبب بنے گا، دوسرا بھی بنے گا، تیسرا بھی، جبکہ پہلے طریقے کے مطابق تو پہلے کی سببیت ختم ہو جاتی تھی، پھر دوسرے کی بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو جو جز متصل ہوتا تھا نماز کے ساتھ وہ سبب قرار دیا جاتا تھا، اور باقبل والوں کی سببیت کیا ہوتی تھی؟ باطل۔ لیکن کہتے ہیں ان کی سببیت تو شریعت نے ثابت کی ہے، لہذا جو چیز شریعت نے ثابت کی ہے اس کو باطل قرار دینا صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ والطریق الثانی، دوسرا طریقہ یہ ہے، ان یجعل کل جزء من اجزاء الوقت سببا، کے طرح بنایا جائے وقت کے اجزاء میں سے ہر جز کو کیا بنایا جائے؟ سببا، سبب بنایا جائے۔ لا علی طریق الانتقال، انتقال کے طریقے پر نہیں۔ فان القول به قول بابطال السببیت الثابتۃ بالشرع، اس لیے فان القول به، بھی ہا ضمیر راجع ہے انتقال سببیت کو، کس کو راجع ہے؟ اس لیے کہ انتقال سببیت کا قائل ہونا قول بابطال سببیت، یہ قائل ہونا ہے ابطال سببیت کا، انتقال سببیت کا قائل ہونا دراصل یہ کیا ہے؟ ابطال سببیت کا بات قائل ہونا ہے کہ سببیت کو باطل کرنا پڑے گا، سببیت کو جی سببیت کو باطل کرنے کا قائل ہونا ہے، وہ سببیت الثابتۃ بالشرعی، جو کس سے ثابت ہے؟ شریعت سے۔ تو شریعت سے ثابت شدہ سببیت کے باطل ہونے کا قائل ہونا پڑے گا بھائی، اس کے باطل کرنے کا، اس سببیت کے باطل کرنے کا قائل ہونا پڑے گا بھائی۔ باطل کرتے تھے یا نہیں بھائی اس میں اول جز کی سببیت؟ تو باطل کرنے کا قائل ہونا پڑے گا، اور یہ تو درست نہیں۔ ولا یلزم والا، یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ثانی قول کو پسند کیا، لیکن ثانی قول پر بھی تو اشکال لازم آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کیا کہا، ہر جز سبب بنے گا، ہر جز، جب ہر جز سبب بنا تو کئی سبب آ گئے۔ پہلے قول کے مطابق تو سببیت منتقل ہو جاتی تھی، ایک ہی جو سبب بنتا تھا اور وہ اس میں نہیں ادا کی تو اگلا بن گیا، وہ نہیں اس میں ادا نہیں کی تو اگلا بن گیا، تو ایک ہی جو سبب بنتا تھا۔ اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ہر جز مستقلاً سبب بنے گا، جب ہر جز مستقلاً سبب بنے گا تو کئی سبب جمع ہو گئے، کیا جمع ہو گئے؟ کئی سبب جمع ہو گئے، یعنی کئی علتیں جمع ہو گئیں، کیونکہ سبب کس معنی میں نے بتایا یہاں پر، علت، تو کئی علتیں جمع ہو گئیں، اور ہر علت کی وجہ سے معلول کا وجود آئے گا، تو ہر سبب کی وجہ سے وجوب آئے گا، تو کئی وجوب آ گئے، کیا آ گئے؟ کئی وجوب۔ تو پھر تو ظہر کی نماز مثلا ہے تو اس کے وجوب متعدد ہے، تو پھر ادا بھی کیا ہوگی؟ متعدد ہوگی، بار بار اس کو ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ اس کا قائل کوئی بھی کہتے ہیں نہیں بھائی، اسباب کے تعدد سے واجب میں تعدد لازم نہیں آتا، اسباب کے تعدد سے واجب میں تعدد کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی چیز کی بہت سی علتیں جمع ہو جائیں، تو علتیں کئی جمع ہو جائیں تو معلول پھر بھی ایک رہتا ہے۔ عند الفقہا، بھائی عام، بھائی دیگر علوم میں آپ نے پڑھا ہے کہ تعدد علل درست نہیں بھائی، ایک معلول واحد کے لیے متعدد علتیں ہوں یہ صحیح نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک علت سے ایک معلول آئے گا، لیکن عند الفقہا یہ جائز ہے بھائی، کہ معلول کئی ہو اور علتیں کئی ہو اور معلول کیا ہو؟ ایک ہو، یعنی حکم ایک ہی ہو. جیسے دیکھیے بھائی، ایک ہی شخص ہے، اس کو حدث بھی لاحق ہوا، سمجھ میں آیا؟ مثلا اس نے پیشاب وغیرہ کیا، اسی طرح اس کو قے بھی آئی، اسی طرح اس کو نقصیر بھی آئی، اسی طرح اس نو میں کامل بھی اس نے کی، ایسی نیند کی جس کے اندر استرخائے مفاصل پایا گیا. تو دیکھو کئی علتیں ہیں، لیکن معلول ایک ہی پایا جائے گا. نقض وضو کیا ہے؟ ایک ہی نہ حکم ہو، معلول پایا جائے گا. ہر ایک کے لیے الگ وضو، بلکہ ایک ہی وضو کر لے گا. تو دیکھو علتیں متعدد ہیں اور معلول کیا ہے، نقض وضو کیا ہے، ایک ہی ہے. صورت سمجھ میں؟ یہ اسی طرح ہے جیسے خصومات مقدمات کے اندر، بھائی دو گواہ ہوں گے، دو گواہوں پر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے جب عادل گواہ ہوں. اب اگر ایک آدمی کے پاس 100 گواہ ہیں تو بھی قاضی ایک ہی فیصلہ کرے گا. یہ تو نہیں کہ ہر دو کے بعد ایک فیصلہ ہو اور کتنے فیصلے کرنا پڑے اس کو، 50، جتنے مرضی گواہ لے آئے بھائی، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، ایک ہی فیصلہ کرتا ہے. تو دو گواہوں کا ہونا یہ علت ہے قاضی کے فیصلے کے لیے بھائی. دو گواہوں کا ہونا علت ہے اور قاضی کا فیصلہ معلول ہے. اب 100 گواہ ہوں تو 50 علتیں جمع ہو گئیں، لیکن معلول پھر بھی ایک ہی ہے، ایک ہی فیصلہ کرے گا قاضی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اسباب کے تعدد سے مسبب میں تعدد لازم نہیں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ جزء اول نے جس واجب کو ثابت کیا، جزء ثانی بھی بعین ہی اسی واجب کو کیا کر رہا ہے، ثابت. جزء ثالث بھی بعین ہی اسی واجب کو کیا کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ جیسے دو گواہ جس فیصلے کو ثابت کر رہے ہیں بھائی، اسی فیصلے، باقی گواہ بھی سارے کیا ہیں، بعین ہی اسی فیصلے کو کیا کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں. تو معلول مسبب ایک ہی رہے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا يلزم على هذا تضاعف الواجب، اور لازم نہیں آتا اس پر. جی کیا لازم نہیں آتا؟ تضاعف الواجب، واجب کا کئی گنا ہونا، کہ کئی گنا ہو جائے واجب، کئی دفعہ ادا کرنا پڑے. فإن الجزء الثانی انما اثبت عینما اثبته الجزء الاول، اس لیے کہ جزء ثانی نے تو ثابت کیا ہے عینما اثبت، بعین ہی اسی چیز کو جس کو ثابت کس نے کیا تھا، جزء اول نے. فکان هذا من باب ترادف العلل، تو یہ کس بات سے ہوا؟ جی ہر ہر جز کو علت بنانا، یہ باب ترادف العلل کے باب سے ہوا. ترادف العلل کے باب سے ہوا، علتوں کے مترادف ہونے کے، یعنی کئی علتیں جمع ہو جائیں بھائی، تو یہ ترادف العلل کے باب سے ہوا. وکثرت الشهود، اور کس باب سے ہوا؟ کثرت شہود، گواہوں کی کثرت کے باب سے ہوا. فی باب الخصومات، مقدمات کے باب میں، مقدمات کے باب میں گواہ کثرت بھی ہوں پھر بھی فیصلہ کتنا ہوگا، ہوں گے پہلے، ایک ہی فیصلہ ہوگا. جی یہاں تک بحث سمجھ میں آ گئی بھائی. اب نماز کی بات ختم ہوئی، اب روزہ بھائی، پھر آئے گا اس کے بعد زکات، پھر حج بھائی. وسبب وجوب الصوم شهود شهر، شہود الشہری، اور روزے کے وجوب کا سبب مہینے کا حاضر ہونا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا آنا ہے، رمضان کے مہینے کا آنا ہے. لتوجہ الخطاب عند شہود الشہری، اس لیے کہ وہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ متوجہ ہوتا ہے عند شہود الشہری، اس مہینے کے حاضر ہونے کے وقت میں. جب وہ مہینہ حاضر ہوتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھو، ادا، پھر وجوب ادا آ جاتا ہے اور ادائیگی کیا ہو جاتی ہے، واجب بھائی. اس سے پہلے ادائیگی واجب نہیں. معلوم ہوا کہ روزے کا کیا ہے، روزے کے وجوب کا سبب کیا ہے، اس مہینے کا حاضر ہونا، اس مہینے کا، رمضان کے مہینے کا آنا ہے. ایک دلیل. دوسری واضافت صوم الیہ, ایک تو دلیل یہ ذکر کی لتوجہ الخطاب عند شہود الشہر, اس لیے کہ خطاب متوجہ ہوتا ہے اس مہینے کے حاضر ہونے کے وقت, اور دوسری اس وجہ سے کہ اضافت الصوم الیہ, کہ صوم کی اضافت بھی اس مہینے کی طرف ہے. آپ کیا کہتے ہیں, صوم رمضان, صوم رمضان, بھائی رمضان کا روزہ. دیکھا صوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے, روزے کی طرف, اور اصل بھی یہی ہے کہ حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے, جس سبب کی طرف, حکم کی اضافت کس کی طرف کی جائے, سبب کی طرف. تو معلوم ہوا صوم کا سبب کیا ہے, رمضان ہے. صوم رمضان, صوم مضاف, رمضان مضاف, اور اصل بھی یہ ہے کہ حکم کی اضافت کس کی طرف کی جائے, سبب کی طرف. تو معلوم ہو اس صوم کا سبب کیا ہے, رمضان کا مہینہ ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے نمازوں کے اندر بھی اسی طرح تھا, آپ کہتے ہیں صلاۃ الفجر بھائی, صلاۃ الظہر بھائی, صلاۃ کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے, وقت کی طرف, ظہر عصر مغرب جو وقت ہے. تو اور سبب تو معلوم ہوا یہ وقت کیا ہے, اس کے لیے سبب ہیں. صورت دو دلیلیں سمجھ میں آ گئیں. پہلی دلیل کیا ذکر کی, اس لیے کہ خطاب کا متوجہ ہوتا ہے جب وہ وقت آ جائے, اور دوسری دلیل کیا ذکر کی, کہ اس کی طرف صوم کی اضافت ہو رہی ہے, اور اصل کیا ہے, اضافت کس کی طرف ہونی چاہیے, سبب کی طرف. تو معلوم ہوا یہ رمضان کا جو وقت ہے یہ سبب ہے کس چیز کا, روزے کے واجب ہونے کا. وسبب وجوب الزکاۃ ملک النصاب النامی حقیقۃ او حکما, اور وجوب زکاۃ کا سبب وہ مالک ہونا ہے نصاب نامی کا, نامی بڑھنے والا, بڑھنے والا. وجوب زکات کا سبب کیا ہے, نصاب نامی ہے بھائی, اس کا مالک ہونا. انسان کی ملکیت میں کیا پایا جائے, نصاب کے بقدر مال ہو, اور وہ مال نامی ہو, بڑھنے والا ہو بھائی, بڑھنے والا ہو. اب چاہے اس کے اندر جو نما ہے وہ حقیقتاً یہ بڑھوتری, نما کا معنی ہے بڑھوتری, افزائش بھائی, چاہے اس کے اندر یہ بڑھوتری جو ہے حقیقتاً پائی جائے چاہے حکمن پائی جائے. حقیقتاً پائی جائے گی جیسے تجارت کا مال ہے, سال کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے, بڑھوتری, زیادتی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی بھائی, جی انسان تجارت کرتا ہے سارے گھر کا خرچ اس سے چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا بھائی, تو اس کے اندر حقیقتاً سال کے اندر نما پائی جاتی ہے. اور کبھی حقیقتاً نما نہیں ہوتی لیکن حکمن نما بڑھوتری ہوتی ہے بھائی, وہ جیسے سونا چاندی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے یا روپیہ پڑا ہوا ہے, اب پورا سال اس پر گزر گیا نصاب کے بقدر ہے, اب اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, سال کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوئی لیکن حکمن زیادتی ہو چکی ہے, یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے. حکمن زیادتی کا یہ معنی ہے کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے بڑھوتری کی. اگر اس مال کو تجارت میں لگاتے تو زیادتی ہوتی یا نہ ہوتی بھائی, جی تو حقیقت نما کس میں ہے, تجارت میں, مال میں, اور حکمن نما کس میں ہے, تجارت کے علاوہ جو مال پڑا ہوا ہے انسان کے پاس جسے تجارت میں اس نے نہیں لگایا بھائی. تو کہتے ہیں سبب وجوب الزکات ملک النصاب النامی, وجوب زکات کا سبب وہ نصاب نامی کا مالک ہونا ہے, بڑھنے والا ہونا چاہیے بھائی, حقیقتاً او حکمن, چاہے وہ نامی ہو حقیقتاً یا حکمن ہو, جی. وباعتبار وجود السبب, بھائی آپ کی کتابوں میں وجوب لکھا ہوگا, وجوب لکھا ہے, یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی, یہ با نہیں ہے, دال ہے, دال. وباعتبار وجود السبب جاز التعجيل في باب الاداء, اور وجود سبب کے اعتبار سے, یعنی سبب کے پائے جانے کے اعتبار سے جاز التعجيل, جائز ہے جلدی کرنا, في باب الاداء, ادا کے باب میں. بھائی دیکھیے بھائی, ابھی آپ کو بتلایا بھائی زکات کا سبب کیا ہے, وہ نصاب نامی ہے, وہ سبب ہے, اور جب سبب پایا جاتا ہے تو کیا آ جایا کرتا ہے, نفس وجوب آ جایا کرتا ہے. تو یاد رکھو اس میں حولان حول شرط ہے. حولان حول کیا ہے؟ شرط ہے جی.
حولان حول کا کیا معنی؟ سال کا گزرنا. بھائی سال کا نصاب نامی ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے، یعنی سال کے شروع میں وہ نصاب تھا پورا، تو سال کے آخر میں بھی کیا ہو؟ نصاب پورا ہو. یہ حولان حول، پورے سال کا گزرنا حولان حول کہلاتا ہے. یہ اس کے لیے شرط ہے، شرط ہے.
تو بھائی حولان حول پایا جائے گا تو پھر تو وجوب ادا بھی آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ وجوب ادا. تو سبب کیا ہوا بھائی؟ وجوب زکات کا سبب کیا ہوا؟ نصاب نامی. کیا سبب ہے؟ تو لہذا ایک شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، ابھی سال نہیں گزرا، وہ پہلے سے پیشگی زکات ادا کر دیتا ہے اپنے مال کی، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں بھائی کہ زکات ادا ہو جائے گی. زکات کیا ہوگی؟ ادا ہو جائے گی. کیوں ادا ہوئی بھائی؟ اس لیے کہ سبب پہلے سے پایا جا رہا ہے. سبب کیا تھا؟ نصاب نامی. اور سبب جب پایا جائے تو کیا آ جایا کرتا ہے؟ نفس وجوب آ جایا کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو سبب جب پایا جا رہا ہے تو اس کو پہلے سے ادا بھی، اگر سبب پہلے نہ ہوتا تو پھر ادا بھی جائز نہ ہو. لہذا ایک شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے نصاب کے بقدر، پھر کچھ تھوڑا سا مال ہے، وہ پھر بھی اس میں سے زکات ادا کر دیتا ہے کہ چلو کبھی تو آئے گا میرے پاس مال، میں ابھی سے کیا کر دیتا ہوں؟ اس کی زکات ادا. فقہاء کرام لکھتے ہیں بھائی ادا نہیں ہوگا. ادا کیوں نہیں ادا ہوگا؟ اس لیے کہ سبب ہی نہیں پایا گیا. جب سبب ہی نہیں تو اس پر نفس وجوب بھی نہیں، لہذا ادا کی کوئی صورت نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ وباعتبار وجود السببی، اور اس سبب کے پائے جانے کے اعتبار کرتے ہوئے، جاز التعجیل فی باب الاداء، جلدی کرنا جائز ہے ادا کے باب میں. وسبب وجوب الحج البیت، اور حج کے وجوب کا سبب، البیت بیت اللہ ہے مولانا. کیا ہے؟ کعبہ ہے، کعبہ. تو بیت اللہ حج کے وجوب کا سبب ہے. دلیل کیا ہے؟ لِإضافتِهِ إِلَى الْبَيْتِ، بوجہ حج کی اضافت کرنے کے بیت اللہ کی طرف. کیا کہتے ہیں؟ حج بیت اللہ. بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یعنی کہتے بھائی اضافت کرتے ہیں حج بیت اللہ. تو لہذا اور اصل کیا ہے؟ سبب کی اضافت کس کی طرف ہو؟ حکم کی اضافت کس کی طرف ہو؟ سبب. تو یہاں معلوم ہوا اس کا سبب کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. ایک دلیل اضافتہ الی البیت، بوجہ اس کی حج کی اضافت ہونے کے، الی البیت کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف. دوسری دلیل وعدم تکرار الوظیفۃ فی العمر، اور اس فرض کے اندر تکرار کا نہ ہونا عمر بھر میں. عمر بھر میں اس سے تکرار کا نہ پایا جائے. بھائی عمر بھر میں انسان پر کتنے حج فرض ہوتے ہیں؟ ایک ہی حج فرض ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ ایک ہی ہے، اور اس کے اندر تکرار نہیں، تو حج کے اندر بھی تکرار. تو عمر بھر میں ایک حج کا فرض ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. جیسے بیت اللہ میں تکرار نہیں تو حج کے اندر بھی تکرار نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ وعدم تکرار الوظیفۃ فی العمر، اور اس فرض کے، اس حکم کے اندر تکرار کا نہ ہونا فی العمر، عمر بھر کے اندر. والا حاضر اسی بنا پر لا حج قبل جی. اب ایک آدمی ہے بھائی، یاد رکھو حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے، حج کے وجوب کا سبب، اور ذات اور راحلہ اس کے لیے شرط ہے. زاد راہ بھی ہو بھائی اور سواری بھی میسر ہو، یہ شرط ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ خرچہ وغیرہ بھی ہو، سواری بھی میسر ہو، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس زاد بھی نہیں ہے، زاد یا سواری وغیرہ کا نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو شرط نہیں پائی جا رہی. جب شرط نہیں تو مشروط بھی، تو ابھی حج اس پر فرض نہیں، فرض نہیں. لیکن کوئی اور شخص اس کو مثلا دے دیتا ہے، مال دے کر بھیجوا دیتا ہے، جاؤ بھائی حج کر کے آؤ بھائی، کوئی اور اس کو حج کروا دیتا ہے اپنے ساتھ لے گیا وغیرہ، تو اب جب اس نے حج ادا کر دیا تو سوال پیدا ہوا کیا اس کا فرض حج ادا ہو گیا یا فرض حج ادا نہیں ہوا؟ کیا مالدار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا یا دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں بھائی اس کا فرض حج ادا ہو گیا بھائی، اب یہ مالدار بھی ہو جائے اس کا فرض ادا ہو چکا، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ویسے تو کرے بڑی فضیلت ہے بھائی، فرض نہیں. کیوں ادا کیوں ہو گیا بھائی، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو اس کے پاس ذات بھی نہیں تھا، راحلہ بھی نہیں تھی. تو کہتے ہیں بھائی دراصل ہم نے بتایا آپ کو کہ حج کا سبب کیا ہے، بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ تو سبب تو پایا جا رہا ہے، لہذا اب کیا ہو جائے گا، ادا جلدی بھی ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ اگر سبب ہی نہ پایا جاتا تو پھر ادا بھی نہیں ہو سکتی. والا حاضر، اور اسی بنا پر لو حج قبل وجود الاستطاعت، اگر حج کر لیا استطاعت کے پائے جانے سے پہلے ہی، ینوب ذالک عن حجۃ الاسلام، تو قائم ہو نائب ہو جائے گا یہ جو اس نے حج کیا ہے پہلے، یہ نائب ہو جائے گا عن حجۃ الاسلام، حج اسلام کے بھائی، یہ نائب ہو جائے گا کس کے، حج اسلام یعنی فرض حج کے نائب ہو جائے گا، لوجود السبب، سبب کے پائے جانے کی وجہ سے. وبه فارق اداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم السبب، اور اس دلیل سے بھائی، اور جی فارق اداء الزكاة، جدا ہو گیا حج بھائی، کون جدا ہوا، فارق کے اندر ضمیر کس کو راجع ہے، حج کو، حج جدا ہو گیا، کس سے جدا ہوا، اداء الزکات قبل وجود النصاب، زکات کی ادائیگی سے جو نصاب کے پائے جانے سے پہلے ہو جائے. ایک شخص نے کیا کر دی، نصاب کے پائے جانے سے پہلے کیا کر دی، زکات ادا کر دی، تو فقہا کیا کہتے ہیں، زکات ادا، اور حج ابھی فرض نہیں ہوا اس پر، اور اس نے کیا کر لیا، حج کر لیا، تو اس کا حج فرض کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. کیوں، فرق آپ کو سمجھ میں آیا بھائی، اس لیے کہ وہاں سبب موجود تھا پہلے سے، اور یہاں زکات کے بعد میں تو نصاب نامی سبب تھا وہ پایا ہی نہیں گیا، لہذا ادا بھی پہلے نہیں کر سکتا. لعدم السبب، وجہ سبب کے نہ پائے جانے کے. وسبب وجوب صدقۃ الفطر رأس یمونہ ویلی علیہ، اور صدقہ فطر کے وجوب کا سبب جو ہے رأس، ایسا رأس ہے یعنی ایسا شخص ہے، یمونہ جس کے وہ انسان کیا کرتا ہو، کفالت کرتا ہو، ویلی علیہ اور اس پر کیا ہو، ولی ہو. سورت سمجھ میں آئی بھائی، صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے، ایسا رأس ہے جس کی انسان کیا کرتا ہو، کفالت کرتا ہو اور اس پر کیا ہو، ولی ہو، ولی ہو بھائی، تو ایسا رأس پایا جائے. تو لہذا اب اگر کوئی عید کے دن سے پہلے کیا ادا کر دے، صدقہ فطر ادا کر دے، آپ بتلائیے بھائی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا بھائی؟ جی کیوں، کیونکہ وہ راس، وہ سبب کیا ہے، پہلے پایا جا رہا ہے، اور سبب پہلے پایا جا رہا ہو تو ادا بھی پہلے کی ہو سکتی ہے. جی وباعتبار سبب یجوز التعجیل، یجوز التعجیل، اور سبب کے اعتبار کرتے ہوئے تعجیل بھی جائز ہے. حتی جاز ادا ہوا قبل یوم الفطر، یہاں تک کہ صدقہ فطر کی ادائیگی جائز ہے یوم الفطر سے پہلے ہی. اس پر اشکال ہوگا کہ بھئی یہ صدقۃ الفطر، صدقہ کی اضافت کس کی طرف ہے، فطر کی جانب ہے، اور سبب کی اضافت کس کی طرف، مسبب حکم کی اضافت کس کی طرف ہوا کرتی ہے، سبب کی طرف ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ یہاں پر اس کا سبب کیا ہے، فطر ہے، اور آپ نے تو سبب کس کو قرار دیا، ایسا رأس بھائی جی جس کی انسان کفالت کرتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو آپ نے تو رأس کو قرار دیا، اور اضافت تو کس کی طرف ہو رہی ہے، فطر کی طرف، ہم جواب دیتے ہیں یہ فطر اس کے لیے شرط ہے بھائی، فطر کیا ہے؟ شرط ہے، اور کبھی کبھار حکم کی اضافت شرط کی طرف بھی کر دیتے ہیں، تو یہاں اضافت کس کی جانب ہو رہی ہے؟ شرط کی جانب ہو رہی ہے، ہاں اصل یہ ہے کہ اضافت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ سبب کی طرف، لیکن کبھی کبھار کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ سبب کے بجائے غیر کی طرف بھی مجازن نسبت کر دیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھائی، کفارے کا سبب کیا کہلاتا ہے؟ کفارہ یمین، کفارے کا سبب کسے کہتے ہیں؟ یمین کی طرف اضافت کر دی مجازن، حالانکہ یہ یمین تو اس کا سبب نہیں ہے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں بھی جو اضافت ہو رہی ہے وہ مجاز کے قبیل سے ہے، سبب کی طرف نہیں ہے بلکہ شرط کی طرف ہے۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔